بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. الوسواس الخناس. کے تعلق سے یہ دوسری نشست ہے. آج کی نشست میں وسوسے کے درجات، وسوسے کا علاج اور وسوسے کے تعلق سے بعض اہم باتیں. جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ وسوسہ یا وسوسے کی جو تکلیف ہے، یہ دو لوگوں میں ایک جیسی نہیں ہوتی، اس کے مختلف درجات ہیں. تین درجات ہیں وسوسے کے. نمبر ایک، خفیف. تھوڑا سا وسوسہ آتا ہے، ذہن میں ایک بات آتی ہے لیکن وہ فوراً ختم ہو جاتی ہے، زیادہ دیر رکتی نہیں ہے. دوسرا ہے متوسط، درمیانہ درجہ، اور اس میں تھوڑی دیر تک یہ وساوس رہتے ہیں، یہ فکر لاحق رہتی ہے، لیکن علاج سے اور اللہ کے ذکر سے، جیسے اگر میں علاج بتاؤں بیان کروں گا انشاءاللہ، اسے فوراً ختم ہو جاتی ہے. تیسرا درجہ ہے شدید. شدید درجہ جو ہے یہ خطرناک حد تک پہنچ جاتا ہے، اور اس کا علاج بہت ضروری ہوتا ہے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انگلش میں یہ جو تین درجات ہیں، کو مائلڈ، موڈریٹ اور سیویر کہا جاتا ہے. مائلڈ یعنی خفیف، موڈریٹ درمیانہ، اور سیویر یعنی بہت شدید ہے، بہت زیادہ. یعنی سیویر جو بہت زیادہ وسوسہ ہوتا ہے، شدید قسم. اس کی میں نے مثال دی تھی پچھلے درس میں کہ فقیہ ابن عقیل رحمتہ اللہ علیہ کے پاس ایک شخص آیا، اور اس نے کہا کہ میں پانی میں غوطہ لگاتا ہوں کئی مرتبہ، لیکن پھر مجھے شک ہوتا ہے کہ میں ابھی پاک نہیں ہوا ہوں. تو امام صاحب نے کیا کہا، یاد ہے؟ کس کس انداز سے کہا؟ ہاں، کہ بھائی آپ پر تو طہارت فرضی نہیں ہے، آپ کیوں طہارت کرتے ہو؟ اس نے کہا بھائی کیوں طہارت فرضی نہیں ہے؟ کہتے اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، رفع القلم عن ثلاث، تکلیف کی قلم تھی وہ اسے اٹھا دی گئی ہے. وہ مجنون حتی یفیق، اور پاگل جب تک کہ وہ ٹھیک نہیں ہو جاتی، اس کو عقل واپس نہیں آ جاتی. کئی مرتبہ پانی میں مکمل ڈوب جاتے ہو، غوطے لگاتے ہو، پھر بھی کہتے ہیں شک کے میں پاک نہیں ہوا ہوں، جس میں کس حصے میں پانی نہیں لگا ہوگا. تو یہ وہ درجہ ہے جس کو شدید کہا جاتا ہے. اس طریقے سے ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سب پر رحم فرمائے. علاج کے 10 پوائنٹ میں بتاؤں گا انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر شر سے محفوظ فرمائے، اور ان علاج کے طریقوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان پہ عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. نمبر ایک، صبر. صبر کرنا. جسے اللہ تعالیٰ نے وسوسے میں مبتلا کیا ہے، وہ اچھی طرح جان لے کہ اللہ تعالیٰ نے اس شخص کو اس تکلیف میں مبتلا اس لیے کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس شخص کو پسند کرتا ہے، اور اس کے ایمان کا امتحان ہے. اور یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے. اللہ تعالیٰ بہت اجر دینا چاہتا ہے اس بندے کو، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس شخص کو اس مصیبت میں مبتلا کیا ہے تاکہ یہ شخص صبر کرے. اور جس کو اللہ تعالیٰ نے صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائی وہ شخص بہت ہی زیادہ خیر کی بنیاد پا چکا. دنیا آخرت کی جو خیر ہے اس کی بنیاد صبر ہے. کوئی بھی آپ عمل کرتے بغیر صبر کے کر نہیں سکتے آپ, کوئی بھی عمل ہو. اور صبر ایسا ایک انعام, ایسا ایک احسان ہے قرآن مجید میں اس کے تعلق سے, اور احادیث رسول اللہ علیہ وسلم اس کے تعلق سے بڑی پیاری باتیں بیان ہوئی ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ مع الصابرین, اور اس سے پہلے سورۃ بقرہ کی آیت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون واستعینوا بالصبر والصلاة واستعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. بارك الله فيكم. لكن سبحان الله, سلام ورحمة الله. تو اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. آپ کے لیے اتنی فخر کافی ہے کہ جب آپ وسوسہ کی تکلیف میں صبر کرتے ہیں تو آپ یوں محسوس کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ ہے. جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہو پھر اس کو کسی چیز کے تعلق سے پریشان لاحق نہیں ہونی چاہیے. اور کتنا اجر ملتا ہے صبر کرنے والوں کو, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب. ہر چیز کا حساب ہے لیکن صبر کرنے کا, صبر کرنے کا کوئی حساب بھی نہیں ہے. اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ومن یتصبر یصبره اللہ, جو صبر کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے صبر کی توفیق عطا فرماتا ہے. یعنی صبر کرنا پڑے گا. یہ تو صبر یتفعل, بار بار کرنا پڑے گا, ہر وقت کرنا پڑے گا, اس کے بارے میں سوچنا پڑے گا. اور جب تک آپ صبر نہیں کرتے اللہ تعالیٰ کی طرف سے آسانی نہیں آئے گی صبر کرنے کی. یعنی بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ صبر جو ہے صرف اللہ تعالیٰ کی دین ہوتی ہے, اس میں کوئی شک نہیں. اللہ تعالیٰ جسے چاہے صبر کی توفیق عطا فرمائے, لیکن صبر جد جہد سے بھی اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے. ومن یتصبر یصبره اللہ. دوسری روایت میں اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الصبر ضیاء, الصلاة نور, والصدقة برهان, والصبر ضیاء. سبحان اللہ. نور, نماز نور ہے, اور صبر روشنی ہے, ضیاء ہے. نور روشنی کیا فرق ہے بھائی؟ میرے پاس اردو میں کوئی لفظ نہیں. یہ بھی نور ہے, یہ بھی روشنی ہے, یہ بھی روشنی ہے, لیکن عربی میں فرق ہے. نور کی روشنی میں گرمی کا ہونا ضروری نہیں ہے, لیکن ضیاء کی روشنی میں گرمی کا ہونا ضروری ہے. تو صبر میں گرمی ہے, کڑواہٹ ہے, صبر میں تکلیف برداشت کرنی ہوتی ہے, اس لیے ضیاء کا لفظ استعمال کیا. اور جسے اللہ تعالیٰ صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے نا, اس کی زندگی روشن ہو جاتی ہے. یہ الگ بات ہے کہ وہ اس گرمی کو محسوس ضرور کرتا ہے. کڑواہٹ کو صبر کا لفظ ہی صبر سے لیا گیا ہے, کڑواہٹ کو کہتے ہیں. تو جسے اللہ تعالیٰ صبر کی توفیق عطا فرماتا ہے نا, تو اس کی تکلیف کو تو برداشت وہ کرتا ہے لیکن اس کی زندگی روشن ہوتی ہے. صبر کرنے والوں کو آپ دیکھ لیں. آنکھوں میں ٹھنڈک, سینے کی پوشادگی, دل میں سکون اطمینان, صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے. اور صبر کرنے والا اگر اللہ تعالی سے ڈرتے ہوئے شریعت کے احکام پر عمل کرتا رہے تو پھر وہ متقی بھی ہو جاتا ہے. اور جس کو اللہ تعالیٰ دونوں چیزیں عطا فرمائے نا, صبر اور تقوی, وہ محسن بن جاتا ہے. جانتے ہیں، انہم من یتقی ویصبر فان اللہ لا یضیع اجر المحسنین. تو وسوسہ جس شخص کو لگتا وسوسے کہ تم مبتلا کیا ہے، میں کہوں گا ابشر بالخیر، خیر کی بشارت سن لو. آدھا کام تو اللہ تعالی نے آپ کو دے دیا ہے، ٹریننگ ہے. وسوسہ آتا ہے، تکلیف ہے، صبر کرتے ہیں، صبر کرتے ہیں، صبر کی ٹریننگ کی، آپ صبر کرنے بن جاتے ہیں، پھر محسن بننے کے لیے آپ کے صرف تقوی کا راستہ باقی بچتا ہے. انسان ٹریننگ سے بنتا ہے نا، بغیر ٹریننگ کے، بغیر جد و جہد کے انسان کچھ بنتا نہیں ہے نا. تو صبر کی ٹریننگ، صبر کا جو ایک پریکٹیکل طریقہ، جو بار بار انسان تکلیف میں صبر کا مظاہرہ کرتا رہتا ہے، اس کا یہ عمل کبھی رہ گا نہیں جاتا. تو سب سے پہلے صبر کرنا ہے، یہ سمجھتے ہوئے کہ اللہ تعالی کی طرف سے تکلیف آئی ہے اور اللہ تعالی میرے لیے خیر چاہتا ہے، اس لیے مجھے اس تکلیف میں مبتلا کیا ہے، اللہ تعالی مجھے پسند کرتا ہے. دوسری بات صبر کے تعلق سے یاد رکھیں، انسان یہ بھی اچھی طرح جان لے کہ کہیں مجھ سے کوئی غلطی تو نہیں ہو رہی، کہیں یہ تکلیف سزا تو نہیں ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر، جو مصیبتیں تمہیں پہنچی ہیں یہ تمہارے ہاتھوں کی کمائی کی وجہ سے، جو اعمال تم نے کیے ہیں یوں کہ بدلے میں تمہیں مصیبتیں پہنچی ہیں، اور اللہ تعالیٰ بہت زیادہ معاف کرتا ہے. بہت ساری نافرمانی اللہ معاف کر دیتا ہے، بد اعمال اللہ تعالیٰ معاف بھی کر دیتا ہے. تو انسان اپنے رب کے سامنے سر جھکا کے جو ہے وہ اقرار کرے اپنے گناہوں کا کہ اللہ تعالیٰ میں گنہگار ہوں، میں مسکین ہوں، میں فقیر ہوں، میں حقیر ہوں، میں مانتا ہوں کہ میں نے گناہ کیے ہیں، اللہ تعالیٰ تو مجھے معاف کر دے، اور صبر کرتا رہے. دوسرے نمبر پہ جو علاج ہے، الاستعاذة باللہ تعالی، اللہ تعالیٰ سے پناہ طلب کرنا، اللہ تعالیٰ کی پناہ کی دعا کرنا، اور کثرت سے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، یہ کثرت سے پڑھا کرے. اور اس میں صبح شام کے اذکار میں اور ہر نماز کے بعد جو اذکار ہم پڑھتے ہیں ان میں سورۃ المعوذتین پڑھتے ہیں کہ نہیں؟ سورۃ الفلق اور سورۃ الناس. یہ ہم کیوں پڑھتے ہیں جانتے ہیں؟ یہ اس لیے پڑھتے ہیں کہ ایک پروٹیکشن ہے، ایک ڈھال ہے ہمارے لیے، کہ کبھی اگر شیطان کا کوئی وسوسہ ہمارے دل میں، شیطان وسوسہ کرتا ہے یا کبھی وسوسے کا سامنا کرنا پڑے، تو ہم پہلے سے اللہ تعالیٰ نے دعا مانگے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ فرما، تو حفاظت کے لیے ہم دعا کرتے رہتے ہیں. اس لیے نماز کے بعد کے اذکار اور صبح شام کے اذکار جو ہے واللہ بڑا خیر ہے. اس لیے حصن کیوں کہا جاتا ہے اسے؟ حصن جیسے قلعہ ہوتا ہے نا، اور قلعہ کیوں بناتے تھے پچھلے زمانے؟ قلعہ کیوں بناتے تھے؟ حفاظت کے لیے، جو قلعے اندر محفوظ ہوتے تھے، دشمن کے حملے سے محفوظ ہوتے تھے. اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنا کچھ عطا فرمایا ہے جس سے ہم اپنے آپ کو، اپنے بچوں کو، اپنے گھر کو محفوظ کر سکتے ہیں. قرآن کی آیات، احادیث واللہ بہت ہیں، لیکن کرنے والے کتنی ہیں؟ سوچنے والے کتنی ہیں؟ سمجھنے والے کتنی ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، اور اگر شیطان سے کوئی نزغ، کوئی تکلیف، کوئی وسوسہ یا کوئی بھی شر سے، شیطان سے تمہیں پہنچے، فاستعذ باللہ، بس اللہ تعالیٰ سے پناہ طلب کرو. کیوں؟ انہو سمیع علیم، اللہ تعالیٰ سننے والا ہے اور جاننے والا ہے. اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ شیطان کے حربے کیا ہیں، وہ اس کا خالق ہے، وہ میرا بھی خالق ہے. اللہ تعالیٰ جانتا ہے میرے ویک پوائنٹس کیا ہیں، اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ مجھے کس چیز کی ضرورت ہے، یہ بھی بہتر جانتا ہے. شیطان کہاں کہاں سے حملہ کر سکتا ہے، میں بے خبر ہوں، وہ باخبر ہے، وہ بہترین طریقے سے جانتا ہے. اس لیے سمیعن، مانگ کو تو دیکھو وہ سنتا بھی ہے اور وہ پوری بھی کرتا ہے. یاد نہیں ہے. تیسرے نمبر پہ الاستعانہ باللہ تعالی، اللہ تعالی سے مدد طلب کرنا. سبحان اللہ، کیا فرق ہے دونوں میں؟ ابھی میں نے کہا استعاذہ، اب میں کہتا ہوں استعانہ. استعاذہ اب پناہ طلب کرتے ہیں، اور پناہ طاقتور سے لی جاتی ہے، طاقتور سے طلب کی جاتی ہے، اور اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر کوئی طاقتور نہیں ہے، اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر کوئی غالب نہیں ہے پورے کائنات میں، اور مدد بھی طاقتور سے لی جاتی ہے. السلام ورحمۃ اللہ. دیکھیے مدد میں جو الفاظ ہیں، جو معنی ہے، اگرچہ استعاذہ بھی مدد کا ایک حصہ ہے، لیکن اب مطلقاً اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس تکلیف سے نجات عطا فرمائے، اور ہر وقت جب بھی وسوسہ محسوس ہو صبر کیا آپ نے، اور اللہ تعالیٰ سے پناہ بھی طلب کی، اعوذ باللہ بسم اللہ الشیطان الرجیم، اور سورۃ الفلق والناس بھی پڑھی کثرت سے، صبح شام کے اذکار میں، نماز کے بعد کے اذکار میں. تیسرے نمبر پہ اللہ تعالیٰ سے مدد بھی طلب کی کہ اللہ تعالیٰ میری مدد فرما، اللہ تعالیٰ میں ضعیف ہوں، کمزور ہوں، اللہ تعالیٰ میری مدد فرما. اس ایمان اور یقین کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ کی مدد کے بغیر شفا ممکن نہیں ہے، یقین ہونا چاہیے. باقی علاج، دنیا کے جتنے بھی علاج ہیں، میں جو بھی علاج لوں، جہاں سے بھی لوں، اللہ تعالیٰ کی مدد کے بغیر کوئی علاج فائدہ مند نہیں ہو سکتا. اب دیکھ رہے ہیں کہ جو اس تکلیف میں مبتلا ہے کتنے اللہ کے قریب ہوتا جا رہا ہے. صبر بھی وَلِرَبِّكَ فَصْبِرْ، صبر اللہ کے لیے کر رہا ہے، پناہ اللہ تعالیٰ سے طلب کر رہا ہے، کسی اور سے نہیں. استعانہ، مدد اللہ تعالیٰ طلب کر رہا ہے، کسی اور سے نہیں. تو توحید مضبوطی، ایمان میں مضبوطی حاصل کر رہا ہے. چوتھے نمبر پہ مطلق دعا، دعا کرنا خاص طور پہ خاص الفاظوں میں، خاص اوقات میں، اور خاص جگہوں پہ جو فضیلت والے وقت ہیں، فضیلت والی حالتیں ہیں، جیسا کہ رات کا آخری پہر جو ہے، اللہ سے دعا کرے، اذان اور اقامت کے درمیان اللہ تعالیٰ سے دعا کرے، جمعے کے دن عصر کے بعد سے لے کے مغرب کے تک جو وقت ہے، یہ سارا وقت عصر سے مغرب کے بیچ کا وقت استجابت کا وقت ہے. سجدے کی حالت میں انسان، یہ بندہ اللہ تعالیٰ کی اللہ تعالیٰ سے زیادہ قریب ہوتا ہے، اس وقت دعا مانگے. تو اللہ تعالیٰ سے کثرت سے دعا مانگے، اور خاص طور پہ جو فضیلت کے اوقات اور حالتیں ہیں ان کو مد نظر رکھے، اور حسن الظن کے ساتھ، اچھے گمان کے ساتھ، اور استجابت پر یقین کرتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ ضرور میرے دعا سنے گا، اور اللہ تعالیٰ ضرور میری مدد فرمائے گا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں امن یجیب المضطر اذا دعاه ویکشف السوء، وہ کون ہے جو ایک مصیبت زدہ شخص کی پکار کو سنتا ہے، اس کے جب وہ اسے پکارتا ہے اور اس کی تکلیف کو دور کرتا ہے. اللہ تعالیٰ کے سوا کون ہے؟ الہ مع اللہ، کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی اور معبود ہے؟ سبحان اللہ. اور جب انسان وسوسوں میں مبتلا ہوتا ہے تو فوراً اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا شروع کر دے, اپنے ذہن کو ان وسوسوں سے نکال دے اور اپنے رب کی طرف متوجہ ہو جائے اور کثرت سے دعا کیا کرے. پانچویں نمبر پہ فوراً وسوسے کو روک دے, فوراً اس کے متعلق سوچنے سے بھی رک جائے, کیونکہ وسوسہ جیسے کہ لفظ واو سین واو سین ایسا ہے نا, یہ حرف بار بار آ رہے ہیں اور اس لیے وسوسہ کہتے ہیں کہ وہ چیز جو بار بار انسان کو پریشان کرتی ہے, وہ سوچ جو بار بار انسان کو پریشان کرتی ہے, جب آپ اس سے روک دیں گے, دیکھیں آپ کا دماغ آپ کی سوچ آپ کے ہاتھ میں ہے, آپ کی مرضی سے آپ چاہے اسے ڈھیل دیں اور شیطان وسوسہ کرتا رہے. الوسواس الخناس کیوں میں نے کہا ہے, وہ وسوسہ کرنا چاہتا ہے جیسے کہ سید عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ دل میں وسوسہ کرتا رہتا ہے, اس کا کام یہ ہے, وہ پیدا اس لیے ہوا ہے, وسواس ہے وہ کثرت سے وسوسہ کرنے والا. کب؟ جب یہ انسان اپنے رب کے ذکر سے غافل ہوتا ہے, اور جب اپنے رب کے ذکر میں مصروف و مشغول ہو جاتا ہے تو یہ خناس ہو جاتا ہے, دور بھاگ جاتا ہے. تو فوراً رک جائیں اور اس سوچ سے رکنے کے لیے جو بہترین طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ اپنے آپ کو مصروف و مشغول کر لو, جیسے میں نے عرض کیا ہے اللہ تعالیٰ کے ذکر میں یا کسی اور چیز میں, دنیا کوئی دنیاوی کام میں کوئی کام شروع کر دیں جس میں آپ کے ہاتھ بھی استعمال ہوں آپ کے آنکھیں بھی استعمال ہوں, لیکن شرعی ہو غیر شرعی نہ ہو, یعنی کہ ابھی وسوسے ہیں اسے جان چھوڑنے کے لیے گانے شروع کر دیں یا ڈانس شروع کر دیں, یہ اور مصیبت پر مصیبت ہے. تو بہترین طریقہ یہ ہے کہ اللہ کے ذکر میں مصروف رہیں, اور اللہ کے ذکر سے بھی اگر یعنی آپ کو مکمل اطمینان نہیں ہوتا تو اپنے آپ کو اللہ کے ذکر کے ساتھ ساتھ کسی چیز میں مصروف و مشغول بھی کر لیں. بہت سارے کام ہوتے ہیں گھر میں, چھوٹے موٹے کام ہو ہی جاتے ہیں تو وہ کام شروع کر دیں, گھر میں پودے ہیں تو وہ پانی دینا, ان کی صفائی کرنا, کمرے کی صفائی کرنا, ذرا بیوی کے ساتھ کام ہاتھ بٹا دینا, کچن میں تھوڑا کام کرو, اپنے آپ کو تھوڑا مصروف کر لو تھوڑا سا. کوئی کتاب اٹھا کے اچھی کتاب, کوئی فائدہ مند عقیدے کی جس میں عقیدے کے درس ہو یا اتباع سنت کی کوئی پیغام ہو, صرف کتاب اٹھا کے تھوڑا پڑھ لیں, الغرض اپنے ذہن کو تھوڑا سا اس فکر سے دور کریں, منتشر کریں. وہ بار بار وسوسہ کرے گا, آپ بار بار یہ کام کرے گا, آخر وہ تنگ آ جائے گا. اور اس کی دلیل میں اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, شیطان تم میں سے کسی شخص کے پاس آتا ہے اور یہ اور یوں کہتا ہے کہ فلان شخص کس نے پیدا کیا, فلان کس نے پیدا کیا, یہاں تک کہ شیطان یہ کہے گا کہ تمہارے رب کو کس نے پیدا کیا. فَإِذَا بَلَغَ ذَلِكَ فَلْيَسْتَعِذْ بِاللَّهِ وَلْيَنْتَهِ, اگر یہاں تک انسان پہنچ جائے وسوسوں میں تو اللہ تعالیٰ سے پناہ طلب کرے اور رک جائے. تو وسوسے سے رک جانا جو ہے یہ بھی علاج کا ایک بہترین طریقہ ہے. یہ روایت صحیح مسلم کی روایت ہے. چھٹے نمبر پہ تقویت الایمان, اپنے ایمان کو مضبوط کرے. اگر کوئی شکوک اور شبہات دین کے تعلق سے, عقیدے کے تعلق سے, اللہ تعالیٰ کی توحید کے تعلق سے کوئی شکوک اور شبہات اس کے ذہن میں آئیں تو فوراً کہے آمنت باللہ, صحیح مسلم کی روایت میں دوسری اس ملتی جلتی روایت میں آخر میں اس روایت کے آخر میں اللہ کے پیار پیغمبر وسلم فرماتے ہیں فلیقل آمنت باللہ, ایک روایت میں یہ بھی آیا ہے. اور اپنے ایمان کو مضبوط کرنے کے لیے وہ کثرت سے قرآن مجید کی تلاوت اور قرآن مجید نے خاص طور پہ جب تلاوت کرے تو آیات الایمان پہ غور و فکر کرے, آیات الایمان جس میں توحید کا ذکر ہے, جس میں اللہ تعالیٰ کے اسماء اور صفات کا ذکر, اللہ تعالیٰ کی معرفت کا ذکر ہے, اور جس میں قصص الانبیاء، انبیاء کے قصے کی کتنی تکلیفیں تھیں ان کو، کیسے اللہ تعالیٰ ان کو نجات عطا فرمائی ہر مصیبت سے، تو اس سے انسان کا ایمان تازہ ہوتا ہے، انسان کا ایمان مضبوط ہوتا ہے. اور جب ایمان مضبوط ہو جائے تو پھر شیطان کا وسوسہ، شیطان کا جو ایک برا اثر ہے دل پہ، وہ کمزور پڑ جاتا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو قرآن مجید میں آیات کونیہ ہیں کہ آسمان کو پیدا کرنا، چاند سورج کو پیدا کرنا، زمین کو ہموار کرنا، یہ جو آیات ہیں ساری، اس سے اللہ تعالیٰ کی عظمت معلوم ہوتی ہے. یہ اتنی عظیم ہے جو کن فیکون کا معنی، جس کو صرف کن فیکون سے پیدا کرتا ہے، اور ایک کن فیکون سے اللہ تعالیٰ پوری کائنات میں تبدیلی پیدا کر دیتا ہے، تو میری حالت بھی تبدیل کر سکتا ہے. جب یقین ہوگا، اطمینان ہوگا، تو ایمان مضبوط ہوگا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں هو الذی انزل السکینۃ فی قلوب المؤمنین لیزدادوا ایمانا مع ایمانہم، اسی نے ہی مومنوں کو دلوں میں سکینت کو نازل فرمایا تاکہ ان کا ایمان اور بڑھ جائے ان کے ایمان کے ساتھ جو پہلے موجود تھا. سواتے نمبر پہ التوکل علی اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ کرنا، توکل کرنا، جیسا کہ توکل کرنے کا حق ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ومن یتوکل علی اللہ فہو حسبہ، جو اللہ پہ بھروسہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے کافی ہے. جیسے اللہ تعالیٰ کافی ہے تو پھر اسے کوئی بھی تکلیف نہیں پہنچا سکتا، لیکن توکل کرنے کا حق ادا کرنا چاہیے. یہ نہیں کہ بھروسہ کر تو رہا ہوں، اللہ ہی بہتری کرے گا، اللہ ہی آسانی کرے گا. نہیں، یقین کے ساتھ، عزم کے ساتھ توکل کرنے کا حق یہ ہے. جب اپنے آپ کو آپ اللہ تعالیٰ کے سپرد کرتے ہیں تو آپ یقین کریں کہ اللہ تعالیٰ آسانی پیدا کرے گا، یقین کے ساتھ، اور آپ کو اس مرض سے، اس طریقے سے نجات کی ضرورت عطا فرمائے گا. ہاں، دیر ہو سکتی ہے تھوڑی سی، وہی آزمائش ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ایسا درجہ، بلند درجہ دینا چاہتا ہے جو آپ اپنے اعمال سے حاصل نہیں کر سکتے. بعض اوقات بعض لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ جنت میں ایک درجہ بنا دیتا ہے، میرا یہ بندہ فلان درجہ کو حاصل کرے گا. انسان کمزور ہے، اپنے عمل سے اسے حاصل نہیں کر سکتا. اللہ تعالیٰ اسے مصیبت میں مبتلا کرتے کرتے، اور وہ صبر کرتا رہتا ہے، اللہ تعالیٰ مزید توفیق دیتا ہے صبر کرنے کی، تو آہستہ آہستہ وہ صبر اور شکر کرتے کرتے وہ اس درجے کو پائی لیتا ہے. سبحان اللہ. اور جس کا بھروسہ اللہ تعالیٰ پر مضبوط ہو تو شیطان کمزور پڑ جاتا ہے، اس کے ہلے بھی کمزور پڑ جاتے ہیں، اس کی دشمنی بھی کمزور پڑ جاتی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فقاتلوا اولیاء الشیطان ان کید الشیطان کان ضعیفا. شیطان کا کیا ضعیف ہوتا ہے؟ لیکن کب ہوتا ہے؟ ہر شخص کے ساتھ نہیں ہوتا، اس شخص کے ساتھ ہوتا ہے. وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرتا ہے. آٹھویں نمبر پہ اللہ تعالیٰ کا کثرت سے ذکر کرنا، کثرت سے ذکر کرنا. سورہ فاتحہ، معوذات، سورۃ البقرہ کے آخری دو آیتیں، صبح شام کے اذکار، نماز کے بعد کے اذکار، کلمہ توحید کا ذکر، لا الہ الا اللہ افضل الذکر ہے، سبحان اللہ وبحمده سبحان اللہ العظیم، کلمتان خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان حبیبتان للرحمن، سبحان اللہ وبحمده سبحان اللہ العظیم، لا حول ولا قوۃ الا باللہ، کنز من کنوز الجنہ، جنت کے خزانوں سے ایک خزانہ ہے، لا حول ولا قوۃ الا باللہ. تو کثرت سے اللہ کا ذکر کرنا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الذین آمنوا تطمئن قلوبهم بذکر اللہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. سبحان اللہ. جو لوگ ایمان لائے ان کے دل مطمئن ہوتے اللہ تعالیٰ کے ذکر سے، اللہ تعالیٰ کے ذکر سے ہی دلوں کو اطمینان ملتا ہے. اور جیسے میں نے سورۃ بقرہ کی آیات پر بات کی، اللہ تعالیٰ فرماتے فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تكفرون واستعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين فاذكروني أذكركم. ہم یہاں پر اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں اس زمین کے اوپر، اور جب میں زمین کی بات کرتا ہوں تو آپ پوری کائنات پہ ذرا نگاہ اٹھا کے دیکھیں، یہ چمکتے ہوئے تارے جو ہیں، یہ کتنی گیلیکسیز ہیں، کتنی بلینز اور ملینز آف سٹارز ہیں، اور پھر یہ بڑا سورج جو ہے اس سے بڑھ کر کئی گنا اور سورج ہیں، ان سے بڑھ کر کوئی اور ہے، ان سے بڑھ کر کوئی اور ہے، یہ پوری فضا میں آپ دیکھیں، پورے کائنات میں دیکھیں تو آپ ایک ذرے برابر نظر نہیں آتے، ذرا دیکھا ہے، اس سے بھی آپ چھوٹے ہیں، اس سے بھی میں چھوٹا ہوں. اور رب ذو الجلال سبحانہ و تعالی محض اپنے رحم و کرم سے مجھ پر احسان کرتا ہے پوری مخلوق میں سے، اور جب میں اللہ کا ذکر یہاں پہ کرتا ہوں، اللہ تعالی میرا ذکر، آپ کا ذکر، ہر اس شخص کا ذکر جو اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے، فرشتوں کے بیچ میں کرتا ہے. جانتے ہیں نام لے کے، فلان بن فلان نے، اے فرشتوں فلان بن فلان نے میرا ذکر کیا ہے، میرا ذکر کر رہا ہے. اللہ کے پیار پیار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حضرت قدسی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جو شخص اپنے نفس میرا ذکر کرتا ہے، ذکرتہ فی نفسی، اللہ تعالیٰ بھی اپنے نفس میں اس کا ذکر کرتا ہے، اور جس نے میرا ذکر کسی اور کے سامنے کیا، میں نے اس کا ذکر ان سے اچھی جو ہے نا قوم میں کیا. یعنی اس زمین کے اوپر لوگ میرا ذکر لوگوں کے سامنے کرتے ہیں، میں اپنے ان بندوں کا ذکر آسمان کے فرشتوں کے سامنے کروں گا. کتنی بڑی سعادت ہے، میرا یہ سعادت ہی کافی ہے. یہ بشارت ہی کافی ہے کہ وسوسہ ہے، تکلیف زیادہ ہے، اللہ کا ذکر زیادہ ہے، اور اللہ کے ذکر سے اللہ تعالیٰ آپ کا ذکر کرتا ہے. سبحان اللہ. اور پھر ذکر کیسے کیا جائے؟ واستعینوا بالصبر والصلاة. صبر آئے کہ نہیں آیا؟ اور نماز سب سے بہترین ذکر ہے، کیونکہ نماز میں قرآن کی تلاوت بھی ہے، تسبیح بھی ہے، تحمید بھی ہے، تکبیر بھی ہے، درود بھی ہے. کون سی ایسا ذکر ہے، کلمہ توحید، کلمہ شہادت بھی ہے، کون سا ایسا ذکر جو نماز میں نہیں ہے؟ سارے ذکر اللہ تعالیٰ نماز میں جوڑ دیے ہیں، سارے ذکر، جو بھی عظیم ذکر ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے اس نماز میں جوڑ دیے ہیں. واستعینوا بالصبر والصلاة ان اللہ مع الصابرین. نویں نمبر پہ جو بھی وسوسہ آ رہا ہے اس کے الٹ یقین کر لو، اس کے اپوزٹ، اس کے الٹ، اس کے خلاف یقین کرو اپنے دل سے. اس یقین کے ساتھ کہ شیطان جھوٹا ہے. شیطان جھوٹا ہے، کوئی جانتا ہے دلیل کیا ہے؟ بارک اللہ، صدقہ کا وہ ہوا کذوب، سر وغیرہ غلان ہوں کا مشہور قصہ، جب شیطان چور کی شکل میں آ کے بیت المال سے چوری کی تھی، ایک رات، دوسری رات، تیسری رات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے تھے؟ آج رات بھی آئے گا، آج رات بھی آئے گا. حضرت کے آخر میں کیا فرماتا اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم؟ یہ بولا وہ شیطان تھا، صدقہ کا وہ ہوا کذوب، یہاں پہ سچ بول گئے، ہے جھوٹا وہ. کہا کیا تھا شیطان نے جانتے؟ بارک اللہ فیک، سبحان اللہ. تو شیطان کا آیت الکرسی پڑھنا میں آؤں گا نہیں، آؤں گا نہیں کیا، میں آ نہیں سکوں گا، آنا تو میں چاہتا ہوں. السلام رحمۃ اللہ، آیت الکرسی پڑھو گے تو میں آ نہیں سکوں گا. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صدقہ کا وہ ہوا کذوب، یہاں پر سچ بول گیا. آیت الکرسی سے شیطان دوڑتے ہیں، بھاگتے ہیں، ڈرتے ہیں، لیکن ہے جھوٹا. تو اس یقین کے ساتھ جو بھی وسوسہ ہے اس کے اپوزٹ سوچو، بالکل اس کے خلاف سوچو، کیونکہ شیطان جھوٹا ہے، اور شیطان تمہارا دشمن ہے، دشمن بھی ہے، جھوٹا بھی ہے، ہر شر اس کے پاس ہے، ہر شر کا مالک بنا بیٹھا ہے وہ. تمہارے کبھی خیر کی سوچ تمہارے دل میں نہیں ڈالے گا وہ، کیونکہ وہ وسواس سے خناس ہے. سمجھیں ذرا، یہ بڑا بنیادی چیز ہے علاج میں. جو بھی وسوسہ ہے اس کے الٹ سوچو. وسوسہ یہ ہے کہ مجھے فلانی بیماری لاحق ہو گئی، نعوذ باللہ، ایک موذی بیماری لاحق ہو گئی ہے، کھانسی ہے تو بس مجھے ٹی بی ہو گئی ہے، وسوسہ ہے. اب ڈر کی وجہ سے ڈاکٹر کے پاس بھی نہیں جانا، اگر ڈاکٹر کہہ دیا ہاں ہے تو پھر مر جاؤں گا میں، ڈاکٹر کے پاس بھی نہیں جانا. اب اسی مرض میں، سوچ میں بےچارا کھانا پینا چھوٹ گیا، اچھا سے کمزور ہو گیا، شکل سے ویسے ٹی بی کا مریض لگتا ہے. اللہ کے بندے سوچ لو، سوچ آئی ہے نا کہ تمہیں یہ بیماری ہے، اللہ کا شکر کرو کہ تمہیں یہ بیماری ہے ہی نہیں. کیوں؟ کیونکہ شیطان نے وسوسہ کیا ہے، وہ تو وسوسے کے ویسے مبتلا ہو، بیمار ہو وسوسے کے، تو یہاں پر اس کے خلاف سوچو اور یقین کے ساتھ کہ وہ جھوٹا ہے. شیطان وسوسہ کرے وہ جھوٹا ہے جھوٹا وہ، تو اس کے ضد میں سوچو ہمیشہ، اس کے خلاف سوچو کہ میں بالکل تندرست ہوں، تندرست نہ ہوتا تو یہ وسوسہ ہوتا ہی نہیں. اسی طریقے سے بیوی کو طلاق ہوئی ہے، زبان سے نہیں کہا لیکن بس ذہن میں وسوسہ آ گیا اور بیٹھا دن وسوسہ، شیطان کر تم نے طلاق دے دی، تم پر بیوی حرام ہو گئی، حرام ہو گئی، فلان دن تم نے یہ کہا تھا، کوئی ایسی بس اڑتی ہوئی بات ہے. یقین کرو اللہ تعالیٰ سے کہ شیطان جھوٹا ہے، یقین کے ساتھ یہ جھوٹا ہے، اور اس کے خلاف سوچو کہ تمہاری بیوی کے ساتھ تعلق اتنا گہرا ہے کہ شیطان مجبور ہو کر وسوسہ کر رہا ہے. اسی طریقے سے رات کو سوچ آئی ہے، ارے اس وقت زلزلہ آگے اور چھت گر گئے بچوں پہ، خود یہاں پہ اور بچے انڈیا پاکستان میں، سوتے سوتے اٹھ کے بیٹھ گیا، ارے اس وقت زلزلہ ہے اور چھت گر گئی ہے. اب سوچ رہا ہے فون کروں، پوچھوں گا تو ہنسیں گے میرے اوپر، اس وقت رات کے 3 بجے فون کر کے پوچھ رہے ہو چھت تو نہیں گری تمہارے سر کے اوپر، لیکن سہرا سوئنی پریشان ہے. یقین کرو کہ تمہارے بیوی بچے سلامت ہے، کیونکہ شیطان جھوٹا ہے اور جو وسوسہ کر اس کے ضد تم نے سوچنا ہے، یقین کے ساتھ کیے ہوئے نہیں. 10 نمبر پہ خوش ہونا، خوش ہو جانا کہ جو وسوسہ ہوا ہے اس کے ضد حقیقت ہے اور وہ آپ کے بھلائی میں ہے. ابھی میں نے مثال دی ہے، بچے پہ چھت گری ہے، حقیقت کیا ہے کہ سلامت ہے. بیوی کو طلاق کی حقیقت کیا ہے؟ گہرا رشتہ ہے، تکلیف ہے، فلانے بیماری لگ گئی ہے، تندرستی ہے، تو خوش ہونا چاہیے کہ نہیں؟ تو آپ کو خوش ہونا چاہیے، اور جب آپ خوش ہوتے ہیں تو شیطان ناراض ہوتا ہے. شیطان خوش نہیں دیکھ سکتا کسی مومن کو، سوال نہیں پیدا ہوتا. اور 11 نمبر پہ ایک بنیادی بات اچھی طرح یاد رکھیں، جو تقدیر میں لکھا ہے وہ کبھی ٹل نہیں سکتا. اگر آپ کی تقدیر میں یا آپ کے بچوں کی تقدیر میں کوئی بیماری، کوئی تکلیف، کوئی زلزلہ، کوئی کچھ بھی لکھا ہوا ہے تو کوئی اسے ٹال نہیں سکتا. شیطان وسوسہ کرے یا نہ کرے، آپ جو کچھ بھی کریں، جو تقدیر میں ہو کے رہے گا. اس لیے ایک بنیادی بات اچھی طرح سمجھ لیں، جو وسوسے کی تکلیف میں مبتلا ہے، تقدیر پر ایمان کو اچھی طرح سمجھ لیں. اور تقدیر پر ایمان ارکان ایمان میں سے چھٹا رکن ہے. عجب چیز ہے، 5 چیزیں ایک ساتھ ہے، ایک الگ سے ہے. اللہ تعالیٰ پر ایمان، کتابوں پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، رسولوں، انبیاء رسولوں پر ایمان، اور آخرت پر ایمان، اور پھر 6 نمبر پہ ہے تقدیر پر ایمان. یہ 5 دیکھیں کہ ایک ہی تسلسل ہے، جڑے ہوئے ایک دوسرے کے ساتھ. اللہ تعالیٰ پر ایمان کیسے ممکن ہے بغیر فرشتوں کے؟ اگر وحی نازل نہ کرتے ہوئے کیا پتا پھر جنہیں اسلم کیا لے کے آئے؟ وحی لے کے آئے، کتابوں پر ایمان. پھر انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان، پھر انبیاء علیہ السلام کے پیغام، جو مانتا ہے اور جو نہیں مانتا جھٹلاتا ہے، کس کو جزا، کس کو سزا ملنی چاہیے اور کب ملے گی، آخرت پر ایمان. تو یہ سارے 5 جڑے ہوئے، تقدیر پر ایمان الگ سے ہے. اور تقدیر پر ایمان اس لیے ایمان کے بنیادی یعنی ارکان میں سے ہے کہ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں کو ایک ساتھ جوڑ دیا ہے. جب تک انسان یا مسلمان اپنا ایمان تقدیر پر مضبوط نہیں کرتا، اس پہ یقین نہیں کرتا، اس کے باقی ایمان جو ہے اللہ تعالیٰ پر ایمان، فرشتوں پر، کتابوں پر، رسولوں پر، آخرت پر، اس ایمان کو کوئی فائدہ باقی نہیں رہتا. اور جو بھی لوگ وسوسے مبتلا ہیں وہ اچھی طرح سمجھ لیں، اچھی طرح جان لیں کہ جو تقدیر میں لکھا ہوا ہے خیر ہے یا شر ہے، وہ تو ہو کے رہنا ہے. موت کو کوئی روک نہیں سکتا، ایکسیڈنٹ، تکلیف، یہ سب کوئی روک نہیں سکتا. شرع اسباب آپ اخذ کر سکتے ہیں، شرع اسباب موجود ہیں، لیکن کوئی روک نہیں سکتا اسے. اس لیے اپنے ذہن کو مطمئن کر لیں کہ تقدیر سے، تقدیر کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے، نہ ہم اس کو روک سکتے ہیں. جو ہم کر سکتے ہیں وہ باقی چیزیں تھیں جو 10 میں نے بیان فرمائی ہیں، اس پر مومن کا ایمان ہونا چاہیے. اب ایک پریکٹیکل مثال دیتا ہوں میں، ان 10 چیزوں کو ہم کس طریقے سے عملاً، یعنی اس پہ عمل کریں. اگر شیطان آ کے یہ وسوسہ کرے کہ تمہاری بیوی کو طلاق ہو گئی ہے، تو کیا کرنا ہے؟ نمبر ایک، ترتیب ضروری نہیں ہے، ترتیب ضروری نہیں ہے، کوئی بھی کسی طریقے سے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرو، دعا کرو، اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ کرو، اور یہ دعا کرو یقین کے ساتھ، بھروسے کے ساتھ، کہ اللہ تعالیٰ آپ کی اور آپ کی بیوی کی جو زندگی کو آسان کر دے اور آپ کی دونوں کی محبت کو بڑھا دے. نمبر تین، یقین کے ساتھ یہ جان لو کہ جھوٹ ہے، وہ محض شیطانی وسوسہ ہے، اور حقیقت اس کے برعکس ہے کہ آپ کا رشتہ آپ کی بیوی سے بالکل مضبوط ہے. نمبر تین، یہ جانو کہ جھوٹ ہے کیونکہ شیطان جھوٹا ہے. نمبر چار، اس کے الٹ، اس کا برعکس سوچو، اور اپنی بیوی کے ساتھ زیادہ مزید قریب ہو جاؤ. نمبر پانچ، خوش ہو جاؤ کہ حقیقت یہ ہے کہ آپ کی بیوی سے جو تعلق ہے وہ گہرا تعلق ہے اور مضبوط تعلق ہے. نمبر چھ، فوراً رک جاؤ اس وسوسے سے، اسے آگے نہ بڑھو، اکیلے نہ بیٹھو اپنے آپ کو اس چیز سے. ساتویں نمبر پہ اکیلے نہ بیٹھو اپنے آپ کو اس چیز سے مصروف اور مشغول کر لو. آٹھویں نمبر پہ بہترین طریقہ اپنے آپ کو مصروف مشغول کرنے کا ہے، اللہ تعالیٰ کا ذکر کثرت سے کرنا. نویں نمبر پہ یہ یقین کر لو کہ شیطان ضعیف ہے. جب آپ اللہ پہ یقین کرتے ہیں، اپنی ایمان کو مضبوط کرتے، تو پھر شیطان ضعیف باقی رہتا ہے. دسویں نمبر پہ صبر کرو اور اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا، اللہ تعالیٰ شکر ادا کرو کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ توفیق دی ہے کہ آپ نے اس شرعی علاج پہ عمل کیا ہے. ایک سوال ہے کہ صرف مومنوں ہو، مومن ہی کیوں اکثر وسوسوں کا شکار ہوتے ہیں؟ اور بھی تو ہیں، کافر ہیں، دوسرے ہیں. جی
خراب ہے،
جی کافر کا دل پہلے سے خراب ہے، اور وسوسے دل میں ہی ہوتے ہیں. جب مشینی خراب ہے تو پھر وسوسہ کس چیز پہ ہوگا؟ پہلی بات یہ ہے کہ وسوسے کافروں کو بھی ہوتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور ان کے وسوسے جو ہوتے ہیں وہ اس انداز سے ہوتے ہیں کہ وہ لوگ دنیا سے تنگ آ جائیں اور خودکشی کر لیں. بیماری ان کو بھی ہوتی ہے، لیکن یہ وسوسہ جو ان کو ہوتا ہے وہ بیماری والا وسوسہ ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ سے ویسے دور ہیں وہ، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان پر عذاب ہوتا ہے. مومن کے لیے امتحان ہوتا ہے، بلند درجات ہوتے ہیں، گناہوں کی معافی ہوتی ہے، اور کافر کے لیے، بدکار کے لیے سوائے عذاب کے کچھ بھی نہیں ہوتا، سبحان اللہ. تو مومن جو ہیں، یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ مومن کو اس لیے زیادہ مبتلا کرتا ہے، جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ ان کو اجر و ثواب دینا چاہتا ہے، اور جو گناہ ان سے ہوئے ہیں ان کو معاف کرنا چاہتا ہے، ان کے درجے بلند فرمانا چاہتا ہے. اور یہ دلیل ہے جس کو کثرت سے وسوسے آتے ہوں کہ اس شخص کے ایمان دل میں ایمان ہے، اور وہ شخص جو ہے اللہ تعالیٰ کے قریب ہے، کیونکہ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مرتبہ بعض لوگ گئے اور انہوں نے کہا کہ اے اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، بعض ایسی باتیں ہمارے ذہن میں آتی ہیں، دل میں وسوسے ہوتے ہیں کہ ہم زبان سے نہیں کہہ پاتے، اتنی بڑی باتیں ہیں، یعنی کفر تک پہنچ جاتی ہیں. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، کیا واقعی تم لوگوں نے اس چیز کو محسوس کیا ہے؟ تو انہوں نے عرض کی، جی ہاں اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ذا کا صریح الایمان، یہ تو صریح ایمان کی نشانی ہے، یہ تو ایمان کی نشانی ہے کہ، اور یہ صحیح مسلم کی روایت ہے، یعنی صریح ایمان کی نشانی ہے کہ شیطان جو ہے وہ ایسی باتیں تمہارے دل میں ڈالتا ہے کہ یعنی سوچ کہاں تک چلی جاتی ہے، سبحان اللہ، اتنی دور. اور بعض سلف سے ثابت ہے کہ جب ان سے ایسے سوال کیے گئے کہ مومن کیوں زیادہ وسوسے آتے ہیں، تو انہوں نے فرمایا کہ چور کبھی خالی گھر میں داخل نہیں ہوتا چوری کرنے کے لیے، اور شیطان بھی کبھی خالی دل میں وسوسہ نہیں کرتا جو ایمان سے خالی ہو، سبحان اللہ. اور یاد رکھیں دل جسم کا وہ حصہ ہے، اگر سدھر جائے تو پورا جسم سدھر جاتا ہے، اور اگر دل ہی ناکارہ ہو جائے، فاسد ہو جائے، تو پورا جسم ہی فاسد ہے. تو اس لیے شیطان کا اصل حملہ جو ہے وہ دل پر ہی ہوتا ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الذی وسوس فی صدور الناس، کہ وسوسہ صدور میں کیوں کرتا ہے، کانوں یا آنکھوں میں کیوں نہیں کرتا؟ آنکھ میں وسوسہ ہوتا انسان حرام دیکھتا، کانوں میں وسوسہ ہوتا تو انسان حرام سنتا، ہاتھ میں وسوسہ ہوتا انسان حرام پکڑتا، پاؤں میں وسوسہ ہوتا انسان حرام کی طرف چل کے جاتا ہے. لیکن نہیں، وسوسہ دل میں ہوتا ہے، اور پھر دیکھیں اس وسوسے انسان زندگی کیسے پلٹ جاتی ہے، اور پھر جب وہ گناہ پہ اتراتے تو کیسے اتراتے ہیں، اس کے آنکھ سے بھی گناہ ہوتے ہیں، کان سے بھی، ہاتھ سے بھی، پاؤں سے بھی. اور نعوذ باللہ بعض ایسے لوگ ہیں جو وسوسوں کی وجہ سے جو حق سے دور ہو جاتے ہیں، نعوذ باللہ، تنگ آ جاتے ہیں زندگی سے، اور وہ نافرمانی کا راستہ اختیار کر لیتے ہیں، یا ان میں سے بعض نعوذ باللہ خودکشی بھی کر لیتے ہیں، ان للہ وانا الیہ راجعون. یعنی یہ اتنی بڑی مصیبت تک بعض لوگ پہنچ جاتے ہیں، لیکن جس کے دل میں ایمان ہو وہ صبر کرتا رہتا ہے، جد و جہد کرتا رہتا ہے، اور ان چیزوں پہ عمل کرتا رہتا ہے جو میں نے بیان فرمائی ہیں، جو بھی میں نے بیان کی ہیں، اور جو ان پہ عمل کرے گا انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے اس کو ضرور آسانی ہوگی. اور یاد رکھیں یعنی وسوسے سے تو بعض صحابہ بھی نہیں بچے، نماز میں وسوسہ ایک صحابی کو ہوا، یہ بھی تو صحابی بات لے کے آئے ہیں کہ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بعض ایسی بات جو ہم زبان سے نہیں کہہ پاتے. یعنی یہ وسوسے، یا یہ نہیں جس وسوسہ آتا ہے وہ ہے اس کا ایمان ہی کمزور ہے، وہ بندہ ہی اچھا نہیں ہے، کس نے کہا؟ تو صالحین جو ہے وہ وسوسے نہ بڑھ سکے، بلکہ ان کو زیادہ وسوسے آتے تھے، لیکن مدافعت سے، صبر تقوی سے انشاءاللہ اللہ تعالی آسانی کرتا ہے. دوسری بات جو وسوسے کے تعلق سے میں نے پہلے بھی عرض کی تھی، جو زیادہ خطرناک بات ہے، وہ یہ ہے کہ یہ وسوسہ جو شیطان کرتا ہے یہ وسواس خناس ہے، اور یہ اللہ کے ذکر سے بھاگ جاتا ہے، دور ہو جاتا ہے، کیونکہ شیاطین الجن ہیں، آیت الکرسی سے بھاگ جاتے، دور ہو جاتے ہیں، قریب نہیں آ سکتے، اذان سے، اذان سن کے بھاگ جاتے ہیں. جو شیاطین الانس سے وہ ان سے زیادہ خطرناک ہیں، وہ خود اذان بھی دے رہے ہوں گے، وہ خود آیت الکرسی پڑھ رہے ہوں گے، اور آپ کے قریب ہی زیادہ بیٹھے ہوں گے، اور آپ گمراہ بھی کر رہے ہوں گے. تو شیاطین الانس جو ہیں ان کا شر شیاطین الجن سے زیادہ بڑھ کر ہے، اور ہر مسلمان مومن جو ہے وہ اپنے ایمان کو بچانے کے لیے، اپنے عقیدے کو درست کرنے کے لیے، اسے محفوظ کرنے کے لیے، اس پر فرض ہے کہ وہ یہ اچھی طرح جان لے کہ وہ کس کے ساتھ اٹھتا ہے، کس کے ساتھ بیٹھتا ہے، اور کس سے علم حاصل کرتا ہے. ہر پگڑی داڑھی والا عالم نہیں ہوتا، یاد رکھیں، اور ہر بندہ جو دین کی بات کرتے ہیں وہ سچ بات نہیں کر رہا ہوتا. اگر آپ نہیں پہچانتے، آج نہیں پہچان سکیں گے کہ یہ شخص واقعی حقیقتاً عالم ربانی ہے، یا یہ شیطان میں سے ایک شیطان ہے جو انس کے شیطان ہے. آج کل کتنی امت میں کتنے ایسے لوگ ہیں جو شرک اور بدعات کی طرف کھلی دعوت دے رہے ہیں، کھلی دعوت، کوئی چھپی ہوئی چیز نہیں ہے. یعنی مزاروں کی طرف بلانا، اور مزاروں میں جو عرس اور میلے ہوتے ہیں وہاں پر جا کے لیکچر دینا، وہاں پہ یعنی جو دھمال ہوتے ہیں، جو وہاں پہ رقص ہوتے ہیں، جو قوالیاں گانے ہوتے ہیں، میں بھرپور شرکت کرنا، یہاں تک کہ بعض لوگوں کو سجدے بھی کروایا ہے، واللہ آنکھوں سے دیکھا. یعنی لوگ بیچارے جو سیدھے سادے لوگ ہیں، جاہل لوگ، عجب سی بات ہے کہ کس طریقے سے ان کے دماغ کو دھویا گیا ہے، کیسے ان کے دل سے ایمان کو نکالا گیا ہے، کہ یہ لوگ ایک اپنے جیسے حقیر، فقیر، مسکین انسان کے سامنے سر جھکا کے سجدے میں گر پڑتے ہیں. یہ پگڑی داڑھی والے ہیں کہ نہیں ہیں؟ اگر یہ شیطان ان سے، پھر کون شیطان ان سے؟ میرے بھائی، شیطان جن دن وسوسہ کر کے آپ کو عبادت سے روکتا ہے، عبادت سے دور, آپ کو اپنے رب سے دور کرنا چاہتے ہیں تاکہ آپ عبادت میں زیادہ مصروف نہ ہو, اللہ کے زیادہ قریب نہ جائیں. یہ تو سرے سے آپ کے ایمان پہ اٹیک کرتے ہیں سیدھا. نہ ایمان رہے گا اور نہ ہی اللہ تعالیٰ کا قرب رہے گا. تو سب سے پہلے شیاطین الانس جو ہیں وہ ایمان پر حملہ کرتے ہیں تاکہ انسان جو ہے وہ کفر کا راستہ اختیار کرے, اور کفر کو کفر کے نام سے نہیں خوبصورت نام سے پیش کرتے ہیں, شرک کے نام سے نہیں خوبصورت نام سے, کہ یہ اولیاء کا حق ہے, یہ نبی کا حق ہے, یہ ولی کا حق ہے. حقوق کی ادائیگی میں ہم کمزور ہیں. جو لوگ ولی کو نہیں پکارتے, نبی کو نہیں پکارتے, یا ولی کے قبر پہ مزار قائم نہیں کرتے, قبر کا طواف نہیں کرتے, یا ولی کے لیے نظر نیازیں نہیں کرتے, قربانیاں نہیں کرتے, دربار پہ لنگر نہیں چلاتے, ان میں بھرپور حصہ نہیں لیتے, یہ گستاخ اولیاء ہیں, اللہ تعالیٰ پہ ناراض ہے. تو اس طریقے سے بات خوبصورت کر کے پیش کرتے ہیں تاکہ لوگ جو ہیں ان پر متوجہ ہوں, اور اکثر لوگوں کے مال ہڑپ کرنے کے لیے جا کے دیکھ لیں جو گدی نشین ہیں, کتنے لوگوں کا مال انہوں نے کھایا ہے, وہ کتنی کھا رہے ہیں, لیکن کب تک کھائیں گے, کب تک کھاتے رہیں گے. فاتح بریا الابصار, واللہ موت آئے گی خبر تک نہ ہوگی. یہ سارا, یہ مال, یہ دولت, یہ جھوٹ, یہ فریب, جو کچھ بھی کیا ہے سب یہاں پہ رہ جائے گا, آپ کے ساتھ جائے گا, آپ کا عمل جائے گا. جو بھی دھوکہ دیا لوگوں کو, جو بھی جھوٹ بولے ہیں, جو بھی حرام کھائے, سب عمل کی شکل میں آپ کے سامنے ہوگا. کیا جواب دیں گے اللہ تعالیٰ کو؟ جو اس لیے شیطان الانس کی ہم بات کرتے ہیں, جو وسوسے کی بات آتی ہے, تو بعض لوگ شیطان الجن کے تعلق سے بے خبر رہتے ہیں, تو اس میں بھی آپ اچھی طرح سمجھ لیں. چوتھے نمبر پہ ایک غلط فہمی کا ازالہ اچھی طرح سن لیں. بعض لوگ یہ کہتے ہیں جو وسوسوں میں شکار ہوتے ہیں, وہ یہ کہتے ہیں کہ جب ہم, جو ہمیں وسوسہ ہوتا ہے, مثال کے طور پہ کہ ابھی پیشاب کا قطرہ گرا ہے, تو ہم احتیاط کے طور پہ جاتے ہیں دوبارہ وضو کر لیتے ہیں احتیاطاً, یا کوئی اور وسوسہ آتا ہے نماز پڑھتے پڑھتے, ارے میں نے وسوسہ آیا ہے کہ ایک دیکھیں, ایک سمجھیں, ایک ہوتا ہے شک. اگر کسی کو شک ہو وضو میں تو یقین کی طرف جائے, کہ اس کو اگر پہلے سے وضو کیا ہوا تھا طہارت تھی, پھر شک آگے تو یقین کی طرف واپس جائے, اس کو وضو باقی برقرار ہے. نماز میں اس کو شک ہو گیا ہے, میں مریض کی بات, جس کو وسوسے کی تکلیف ہے, عام انسان کی بات کر رہا ہوں, دونوں میں فرق سمجھیں ذرا. عام انسان میں شک پڑتا ہے تو واپس جائے یقین کی طرف, طہارت کر لی ہے, مسجد کی طرف جا رہا ہے, نماز کے قریب داخل ہونے والے شک پڑے وضو ہے کہ نہیں ہے. یقین کس چیز پہ ہے تمہیں کہ وضو میں نے کیا تھا؟ اب یہ شک کی ہوا خارج ہوئی کہ نہیں, وضو ٹوٹا کہ نہیں ٹوٹا, یہ شک, یہ شخص غیر معتبر ہے. یقین کی طرف جائیں, وضو آپ کا برقرار ہے. نماز پڑھتے ہوئے آپ کو شک پڑ گیا, تیسری یا دوسری رکعت ہے, یقین کی طرف جائیں. یقین دوسری رکعت میں ہے, شک تیسری میں ہے, تو شک کو چھوڑیں, یقین کی طرف جائیں اور باقی نماز پڑھ لیں اپنی. یہ ان کی بات میں کروں جو وسوسے میں مبتلا نہیں ہے. جو لوگ وسوسے میں مبتلا ہوں تو ان کو بار بار یہ ہوتا ہے, بار بار یہ ہوتا ہے, تو وہ اس کی طرف دھیان نہ دے, دیکھیں نہیں, اچھی طرح سمجھیں. بعض لوگ کہتے ہیں ہم احتیاطاً وضو کر لیتے ہیں, احتیاطاً استنجا کر لیتے ہیں, احتیاطاً کپڑے دھو لیتے ہیں. احتیاط کس میں ہے جانتے ہیں آپ؟ حمک اللہ. احتیاط اس میں نہیں کہ میں یہ عمل کروں جس پر مجھے شک ہے, اگر یہ عمل کروں گا تو یہی تو وسوسوں میں عمل کرتے کرتے تو پھر آگے بڑھ جاؤں گا, اور ایک وقت آئے گا کہ میں اس کے پورے جال میں جو ہے نا میں پھنس جاؤں گا, پھر نکلنا مشکل ہو جاتا ہے. احتیاط کس میں ہے؟ احتیاط ہے اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق عمل کرنا, اس میں احتیاط ہے. یہ سے بہتر کوئی اور طریقہ ہے؟ احتیاط اس میں نہیں جو میں چاہتا ہوں, جو میں کرتا ہوں, احتیاط اس میں جو رہنمائی میری اللہ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے. کیا رہنمائی کی ہے؟ کہ نماز سے خارج نہ ہونا جب تک کہ آواز نہ سنو یا بدبو نہ سنو. یہ کیوں ہمیں رہنمائی کی اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ کہ شکوک اور شبہات کی طرف بالکل دھیان نہ دیں. اگر شکوک کی شبہات پر دھیان دیتے رہیں گے, وسواس و خناس بیٹھا ہے, تو نماز پڑھنے دے گا آپ کو, کبھی نماز سے فارغ نہیں ہوگی آپ. ایک ہی نماز 20 مرتبہ پڑھیں گے پھر بھی تسلی نہیں ہوگی. کتنی پیاری بات فرمایا اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے. اب جانتے ہم تیمم کیوں کرتے, تیمم کیوں کرتے ہم؟ یہ بھی علاج ہے, پتا ہے؟ پانی نہیں ہے, ہمیشہ پانی سے وضو کرتے ہیں, غسل کرتے ہیں, ایک وقت ہے سفر پہ کہیں پہ پانی ختم ہو گیا, اب نماز پڑھنی ہے, دل جڑ چکا ہے پانی کے ساتھ, ٹھیک ہے نا, بغیر پانی کے ہم عبادت نماز پڑھنا تو سوچ بھی نہیں سکتے. اگر تیمم نہ ہوتا تو ہمیں نماز میں کبھی اطمینان نہ ہوتا, پتہ ہے؟ دیکھیں ہم جب تیمم کر لیتے ہیں تو فوراً جو ہے اطمینان ہوتا ہے کہ میں پاکیزگی کی حالت میں طہارت کے اگر میں نماز پڑھ رہا ہوں. سبحان اللہ. اگرچہ دیکھے جائے تو مٹی میں مٹی کو ہاتھ لگا کے جسم پہ لگا رہا ہوں. یہی مٹی اگر جسم پہ لگی ہوتی پانی ہوتا مٹی کو اتارتے کہ نہیں اتارتے؟ ہم وضو جب کرتے مٹی اتارتے کہ مٹی کو چھوڑ دیتے ہیں کیونکہ مٹی پاک ہے اور جگہ خشک رہنے دیں؟ نہیں, اتار دیتے ہیں پوری مٹی کو. اگر جگہ خشک رہ جائے وضو نہیں ہوتا. اور یہاں پر دیکھیں کیونکہ پانی نہیں ہے ہم تیمم کرتے ہیں, یہ بھی علاج ہے وسوسے کا. یہ بھی علاج ہے کہ جب یہ مسلمان نماز پڑھے تو مکمل اطمینان کے ساتھ نماز پڑھے, کچھ اس کی باقی نہ رہے. سبحان اللہ. اور اسی پر علامہ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی پیاری باتیں فرمائی ان کی مشہور کتاب اغاثۃ اللحفان میں. امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو وسوسے میں مبتلا ہیں وہ لوگ احتیاط کا دامن نہ پکڑیں جو احتیاط وہ سمجھتے ہیں. اگر وہ احتیاط سمجھتے رہیں گے کہ جس میں وسوسہ ہوگا اس پہ عمل کرتے رہیں گے تو کبھی نکل نہیں سکیں گے اسے. احتیاط اس میں ہے جو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی ہے اور فرمان ہے. کیونکہ جو میں چاہتا ہوں وہ تو خلاف ہے اس کے نا, جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے خلاف ہے کہ نہیں؟ احتیاط کیا ہے کہ اگر تمہیں محسوس ہو پیٹ میں کوئی چیز اور آواز نہ سنو یا بدبو نہ سنو تو نماز چھوڑ دو, احتیاط اس میں ہے؟ دیکھ میرے ذہن تو یہی احتیاط ہے نا, جو میں چاہتا ہوں بھائی ٹھیک ہے نماز چھوڑ دیے وضو کر کے دوسری نماز پڑھ لو. لیکن اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کیا رہنمائی کی ہے؟ کبھی نماز سے خارج نہ ہونا, نماز پڑھو مکمل پڑھو جب تک یہ دو چیزیں نہ دیکھو. سبحان اللہ. تو جو طریقہ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بیان فرمایا ہے اسی میں احتیاط ہے. اب چند مثالیں امام صاحب نے بیان کی میں سامنے بتا دیتا ہوں, پریکٹیکل مثالیں. پہلی مثال, اگر کوئی شخص کسی شخص کو یہ شک پڑ جائے کہ اس کا وضو ٹوٹا ہے کہ نہیں ٹوٹا, کیا وضو احتیاط کر لے کہ نہیں؟ نہیں کرے, کیونکہ حقیقتا اس کو یقین وضو پہ ہے تو وضو نہ کرے. نمبر دو, اگر کوئی شخص یہ بھول جائے کہ اس کے کپڑے میں کہاں پر نجاست لگی ہے گندگی لگی ہے تو کیا کرے؟ دوسرا کپڑا نہیں اس کے پاس, توب میں مثال کے طور پہ اسے یقین ہے کہ اس بازو پہ کہیں پہ نجاست لگی ہے لیکن یہ نہیں پتا کہ کس بازو پہ, دائیں پہ بائیں پہ, تو احتیاط کس میں ہے؟ ویسے نماز پڑھ لے یا نہیں؟ اس کو یقین ہے کہ ایک پہ لگی ہے, یہ نہیں پتا بھول گیا کہاں پہ کس بازو میں لگی ہے, کیا حل ہے؟ مریض نہیں اس کے پاس, کہاں بدلے گا وہ؟ ہاں بارک اللہ فیک. احتیاط کس میں ہے؟ دونوں دھو لے. ٹھیک ہے, اگر یہ بھول گیا کہ کس حصے میں ہے, تو میں تو ہے اب یہ نہیں پتا کہ بازو میں لگی ہے اوپر نہیں لگی, کیا کرے؟ پورا دھو لے میرے بھائی, کیا مشکل ہے؟ احتیاط کس میں ہے؟ پورا یقین کی کس میں آ گیا آپ کو نا, تو پورا دھونے میں یقین ہوگا نا آپ کو. دیکھیں یقین یہ شک نہیں کہ لگی ہے کہ نہیں لگی, کیونکہ اصل کپڑے پاک ہیں, آپ کو یقین ہے کہ ایک جگہ پہ لگی ہے لیکن یہ بھول گئے کہ کہاں پہ لگی گندگی جو ہے نا پاکے کہاں پہ, یہ میں بھول گیا ہوں, تو پوری توب دھو لیں گے. نمبر تین, اگر کپڑے اس نے پہننا ہے, تین کپڑے ہیں, ایک کپڑا جو ہے وہ ناپاک ہے, دو کپڑے پاک ہیں, تب کیا کرے گا؟ ہاں اسے کیا پتا کون سے مکس ہو گئے نا سارے, ایک پر یقین ہے کہ ناپاک ہے, دو یقین ہے پاک ہے, اس کو نہیں پتا کہ ان میں سے پاک کون ہے ناپاک کون سا ہے. بعض فقہا کہتے ہیں تین نمازیں پڑھے گا ایک ایک توب میں, تین نمازیں پڑھے گا کیونکہ اس کی ایک نماز تو ٹھیک ہوگی نا, آپشن یہی ہے نا, اگر دس تو وہ دس نمازیں پڑھے گا. یہ فقہا کہتے ہیں کہ یہ بات درست نہیں ہے. جو صحیح قول ہے اس میں کیا حل ہے؟ یتحرہ, دیکھے گا جس میں اس کو زیادہ گمان ہوگا کہ یہ پاک اس میں نماز پڑھ لے گا. فتق اللہ مستفاد. اگر قبلہ کا پتہ نہ چلے کس طرف ہے, ادھر بھی شک ہے ادھر بھی شک ہے, پتہ نہیں ہے قبلہ کا, کوئی ہوئے نہیں کہاں سے کسی سے پوچھ لے, کیا کرے گا؟ جی بعض وہ کہا کہتے چاروں طرف پڑھ لے گا, ایک تو صحیح ہوگا نا. احتیاط کس میں ہے؟ چاروں طرف پڑھ لے. میں احتیاط کی بات ہوں, دیکھیں ابن القیم رحمۃ اللہ کتنی پیاری باتیں فرما رہے ہیں, یہ پریکٹیکل مثالیں. فقہا کا ایک قول ہے کہ چاروں طرف پڑھ لے, ایک تو ایک تو ٹھیک ہوگا نا, باقی تین اس کی معافی ہے. امام صاحب فرماتے ہیں نہیں, ایک پر جس پہ زیادہ گمان ہو, حقائق کو دیکھ کے, سورج کو دیکھ کے, پورا اگر رات ہے تو یعنی پورا تاکید کر کے کہ تاروں کو دیکھ کر اس کو کچھ پہچانے, یقین کر کے ایک طرف نماز پڑھ لے, اور پھر اگر اس سے غلط بھی ثابت ہوئی بعد میں اس کی نماز ہو گئی. فتق اللہ مستطاعتم. اگر عجیب سے سوال ہے, ایک شخص نے ایک شخص کی ایک دن کی نماز چلی گئی, بھول گیا کون سی نماز ہے, تو کون سی نماز پڑھے گا؟ وہ پانچوں میں سے کون سی پڑھے گا؟ ہاں پانچوں پڑھے گا. بارک اللہ فیک. احتیاط کس میں ہے؟ اسی مکم بھول گیا فجر کی, اور برابر اسے جتنے بھی وہ برابر کا وہ ہے پرسنٹیج ہے کہ فجر بھی ہو سکتی ہے, ظہر بھی ہو سکتی ہے, عشاء, مغرب, عصر, پتہ نہیں کون سی ہے, اور کہیں پر وہ ترجیح اس کے پاس نہیں ہے کسی چیز کی بھی, تو احتیاط کس میں ہے اس میں؟ اب تو پانچ پڑھ لے گا. یہ تو میں بیان کر چکا ہوں. جی صرف عشاء کی پڑھ لے گا, چار تو عصر کی بھی ہے, چار ظہر کی بھی ہے, اور اس کو یقین بھی نہیں ہے کہ کون سی نماز ہے. اگر ظہر کی ہوتی پھر وہ تو رہے گی نا.
کسی ایسے شخص کے پیچھے نماز پڑھ لی جو دوسری اور تیسری اور چوتھی رکعت میں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ پڑھ کے رکوع میں چلے جاتے ہیں,
کیسے؟
ان کے فقہ کے جو لوگ ہیں وہ ان میں ایسا بھی ہے کہ تیسری اور چوتھی رکعت میں صرف تین دفعہ سبحان اللہ کہہ لیا امام صاحب نے تو رکعت ہو جاتی ہے,
کچھ نہ پڑھے, سورۃ فاتحہ نہ
پڑھے. آپ اگر پیچھے کھڑے ہوئے ہیں, میں پیچھے کھڑا ہوں تو مجھے اندازہ ہو جائے کہ امام صاحب نے سورۃ فاتحہ پڑھی یا نہیں پڑھی.
کیسے اندازہ ہوگا؟
مطلب اتنی تیزی میں وہ جب تیسری رکعت.
نہیں دیکھیں, تیزی اور چیز ہے, اگر نماز میں ارکان پورے نہ ہوں تو نماز نہیں ہوتی. آپ الگ سے پڑھیں نماز,
سورۃ فاتحہ نہیں پڑھتے
نہیں, آپ کو پتہ نہیں پڑتا تو نہ پڑھیں, اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی.
بعض اگر ایسا ہوتا ہے کہ نماز پڑھ چکے ہیں اور ایک صاحب نماز پڑھا رہے ہیں, ہاں,
تو یہ میں کہہ رہا ہوں نا, جس پہ آپ کو پتا چلے کہ اس امام نے, ہاں دہرا لیجیے, بالکل کوئی حرج نہیں, لیکن شک کی بنیاد پہ نہیں, یقین ہو آپ کو نا, یہ نہ ہو کہ نماز پھر ہر بندہ جو دیکھے امام تیزی سے پڑھتے پھر نماز دہرا لے گا اپنی.
لیکن ہاں اگر
نہیں, وہ ٹھیک ہے, جس کے بارے میں آپ جانتے کہ یہ شخص ایسا ہے کہ سورۃ فاتحہ نہیں پڑھتا, وہ صرف سبحان اللہ پہ گزارا کرتا ہے, تو اس کو تو امام نہیں بننا چاہیے, اس پہ نماز نہیں پڑھنی چاہیے. یہ فقہ کی بات ہے, فقہ والے جانے. جی ہاں, وہ کہتے ہیں کرتے نہیں ہیں, کہتے ہیں کرتے نہیں ہیں, وہ کہتے ہیں اگر ایسا ہو تو فرضی مسائل ہیں سارے, کرتے نہیں ہیں وہ, پتہ ہے میں سے کوئی امام نہیں ملے گا آپ کو, مجھے نہیں ملا آج تک کہ کوئی امام ایسا ہو جو سورۃ فاتحہ نہ پڑھتا ہو. کتابوں میں ضرور لکھا ہوا ہے, اس پہ جھگڑتے بھی ہیں, کہتے ہیں یہ لکھا ٹھیک لکھا ہے لیکن کرتے نہیں ہیں. اچھا اگلا سوال ہے کہ نماز کا ہو گیا اگر دو یا تین رکعت ہیں تو دو رکعت پہ یقین کرے گا. ساتواں سوال, اگر کوئی شخص شکار کرتا ہے اور جب اس نے شکار کیا ہے, وہ پرندے جو کچھ اس نے شکار کیا ہے جو حلال جانور ہے, وہ پانی میں مرا ہوا ملا ہے اسے, اس کو یہ نہیں پتا کہ پانی میں ڈوب کے مرا ہے یا اس کے تیر سے مرا ہے یا اس کے یعنی اس کو روح پہلے نکلی تھی یا کیسے, ذبح کرنے سے پہلے مرا ہوا تھا وہ, یا اس نے کتا چھوڑا ہے, پتہ کتے کا شکار بھی جائز ہے کہ کتے سے آپ کوئی جانور شکار کرتے ہیں وہ بھی جائز ہے, لیکن اس شروط کے ساتھ کہ آپ بسم اللہ پڑھ کے کتے کو بھیجیں اور کتا معلم کتا ہو, جاہل کتے کی دیکھیں سبحان علم اتنی نور اور طاقت ہے کہ کتا بھی اگر جاہل ہو تو اس کا جو شکار حرام ہے, کتا عالم ہے تو اس کا شکار حلال ہے. یہ قرآن مجید سورۃ المائدہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں. اور عجب بات ہے کہ ہم امت اقرا ہیں اور ہم میں سے اکثر لوگ جاہل ہیں, عجب سی بات ہے واللہ. اچھا تو آپ کو ملا جب شکار, کتے کو بھیجا آپ نے شکار کے لیے, دو کتے تھے, ایک آپ کا تھا کسی اور کا تھا, تو جانور درمیان پڑا ہوا ہے, احتیاط کیا ہے اس میں؟ چھوڑ دیں. بارک اللہ فیک. اگر کسی کے پاس کوئی گوشت آتا ہے اس کو نہیں پتا کہ اس کو کس نے ذبح کیا, حلال ہے حرام ہے, کھاؤ گے کہ نہیں کھاؤ گے, گوشت ملا ہے کھا لیں گے, بسم اللہ پڑھ کے کھا لیں گے. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے بخاری کی روایت فرماتے ہیں, کلو انتم وسمو یا سمو انتم وکلو, اگلا مثال دیتے ہیں رحمۃ اللہ علیہ کہ کیا وضو میں آنکھوں کا دھونا ضروری ہے؟ بعض لوگ بےچارے جو وسو کے مبتلا ہوتے ہیں, مود ہوتے ہیں نا, وہ آنکھ میں بار بار پانی ڈال آنکھ میں پانی ڈال رہے ہوتے ہیں, کہتے ہیں آنکھ میں پانی پہنچا نہیں, کیا آنکھوں کا دھونا ضروری ہے؟ جی آنکھیں منہ کے اندر ہے کہ نہیں, منہ کا حصہ ہے کہ نہیں, تو منہ دھونا پورا فرض ہے کہ نہیں؟ آپ پانی ڈال آنکھیں تو بند کر لیتے ہیں, کر کے دیکھیں ذرا ریفلیکس, آنکھیں بند ہو جاتی ہیں تو آنکھ تو نہ دھلی, تو پھر وضو ہوا کہ نہ ہوا؟ آنکھوں کو دھونا میرے بھائی فرض ہی نہیں, اگر دھوئے پانی چلا گیا تو چلا گیا ٹھیک ہے, اگر نہیں گیا تو اللہ نے ہمیں اس کی تکلیف نہیں دی کہ آنکھ کھول کھول کے قطرے ڈالیں یا آنکھوں کو پانی کے چھینٹے مار آنکھوں کے اندر, اس کے ہمیں اللہ تعالیٰ نے اس کا حکم نہیں دیا ہمیں اللہ تعالیٰ نے. اگر یہ بات میں نے کی پچھلے درس میں, یہ تو اس کا تو علاج بتا رہا ہوں میں, بار بار دھوتے دھوتے بےچارے جلد اتر جاتے بےچاروں کی وہ, لیکن ہاتھ نہیں ان کے دھلتے. اگر کوئی شخص اپنی توب میں گندگی دیکھے, نماز سے فارغ ہوا راست میں یہ دیکھا تھا توب میں گندگی ہے, تب کیا کرے؟ احتیاط کس میں ہے؟ نہیں دہرائے گا نماز, بارک اللہ فیک. عبادت کے یہ قاعدہ, عبادت کے بعد شکوک اور شبہات کا کوئی بھی اعتبار نہیں رہتا, کوئی وسوسہ شیطان دے ابھی نماز پڑھیے, ارے نماز میں تو آپ نے دوسرے رکوع سورۃ فاتحہ نہیں پڑھی, آپ نماز میں آپ نے ایک سجدہ بھول گیا, آپ نماز میں نماز سے فارغ ہو گیا نا, نماز پوری پڑھ لی, اب اس کی طرف توجہ نہ دو. میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں ہمیں علم نافع عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے, قرآن اور سنت پر چلنے کی سلف مجھے کچھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, ہمیں شر وسواس و خناس سے محفوظ فرمائے اور ہر شر سے محفوظ فرمائے, چاہے وہ شیطان الانس کی ہو یا شیطان الجن کی ہوں. اللہ تعالیٰ ہمیں اور ہمارے ذریت کو سب مسلمانوں کو اپنے امن و امان و حفاظت میں رکھے. سبحانک اللہم بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.